الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد.
فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. التماس دعا ہے کہ خدا آپ سب حضرات جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات اس چھت کے نیچے ہیں ان سب کی زندگیوں میں برکت اور سلامتی عطا فرمائے، اور عمومی اعتبار سے جتنے مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں ان سب کی زندگیوں کو، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، خوشگوار بنائیں، اور حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور باطل کو سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. جیسا کہ بانی مجلس نے گزارش کی تھی کہ یہ تین جو ہماری مجالس ہیں انشاءاللہ آج سمے اس میں عقائد سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں. تو عقائد اسلامی بنیادی طور پر تین ستونوں پر کھڑے ہیں. پہلا اس کا پلر مبدا، یعنی کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی، اور اس مبدا کا یا اس بگننگ کو ہم توحید بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا چیز ہے؟ مبدا. مبدا یعنی ابتدا کہاں سے بھی زندگی کی. اس کے بعد یہ کہ کیا یہ زندگی جس کو ہم بھی گزار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ انگنت دوسری مخلوقات بھی گزار رہی ہیں، کیا یہ زندگی خلق کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دی گئی ہے کہ جیسے ایک جہاز ہے کہ جو کہیں بھی چلا جائے، یا اس زندگی کے لیے پیدا کرنے والے نے ایک انجام بھی مقرر فرمایا؟ یہ عقیدے کی دوسرا پلر ہے، دوسرا ستون، جس کا نام علمی لفظ اگر آپ استعمال کریں تو معاد ہے، اور اگر ہم قرآنی اصطلاح اور عقائد کی زبان استعمال کریں تو آخرت اور قیامت. یہ عقیدے کا دوسرا ستون. اور تیسرا ستون عقائد کا یہ ہے کہ مبدا اور معاد سے روشناس کرانے والے اور اخروی زندگی میں کامیاب کرانے والے اساتذہ یا رہنما یا رہبران کون ہیں، ان کی شناخت کیسے کی جائے، اور ان کی پیروی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تیسری شق عقیدے کی ہے. یہ تین ستون ہیں کہ جن پر عقیدے کی پوری عمارت کھڑی اور تعمیر ہوتی ہے. تو اسی اعتبار سے ہم نے سوچا کہ مختصراً جتنا ہمارے پاس دعوان وقت میں گنجائش ہے کہ تھوڑا تھوڑا کچھ بنیادی نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں ان تین حوالوں، ان تین پہلوؤں سے، کہ مبدا اور توحید پر ایمان یا اس کی شناخت یا اس کی معرفت کن عنوانات پر مشتمل ہونا چاہیے، آخرت کی شناخت و معرفت کیسی ہونا چاہیے، اور الہی اساتذہ جو مبدا اور معاد سے روشناس کرانے والے اور اذن حوالوں سے ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کا کیا کردار ہے، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں، اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں. یہ عقیدے کی سمجھ لیجئے کہ بنیادی ڈھانچہ جو ہے عقیدے کا، وہ اس ان تین چیزوں میں سمٹ کرا جاتا ہے. جب ہم توحید کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے دینی اعتبار سے ایک تو چیز یہ ہے کہ عقیدے پر آپ بحث عزرو عقل بھی غور کر سکتے ہیں، لیکن انسانی عقل کی اپنی کچھ محدودیات ہیں، کچھ حدیں ہیں، جن کی وجہ سے انسانی عقل جس نتیجے کو اخذ کرتی ہے وہ نتیجہ کامل نہیں ہوتا. اس نتیجے کے اندر کچھ ابہامات، گنجلکمن، نقائص، عیوب باقی رہ جاتے ہیں. اس چیز پر بحث کرنے کا ابھی موقع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے فکر کی راہوں میں، سمجھنے کی معرفت کے رستوں میں قرآن اور اہل بیت سے بہتر کوئی رہبر اور رہنما ہمارے لیے موجود نہیں ہے. اس چیز کو ہم قبول کرتے ہیں اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے اور اس عقیدے پر ہم باقی ہیں. تو جب ہم توحید، آخرت اور انبیاء اور آئمہ کے حوالے سے جو بھی بات کریں گے تو انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے محمد و آل محمد کے فرامین سے اپنی فکر کو اخذ کرتے ہوئے توحید کے عنوان سے یا توحید کی مد میں، ظاہر ہے کہ ہر معصوم نے اس کو، کیونکہ یہ کلیدی اور بنیادی ترین عقیدہ ہے کہ بغیر توحید کے ظاہر ہے کہ دین کے اندر کوئی بچتا نہیں. اگر انسان کے عقائد میں، انسان کے نظریات میں الوہیت اور توحید نہ پائی جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. ایک سوال تو جتنے بھی رہبران الہی ہیں، جتنے بھی اساتذہ الہی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ زور اسی پر دیا. آپ سورہ آراف پڑھیے، قرآن کریم کے اندر جو ترتیب ظاہری ہے، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے اس ترتیب میں قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن جو ترتیب ظاہری ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے، اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ ترتیب بھی پیغمبر اکرم کی دی ہوئی ہے، اور اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑا حسن ہے. انبیاء کے واقعات کا تسلسل سے بیان سورہ آراف میں شروع ہوتا ہے. سورہ آراف جو قرآن کریم کا ساتواں سورہ ہے اور طویل سورتوں میں سیکنڈ لاسٹ، آخر سے پہلے. سورہ آراف کے اندر انبیاء کا ایک سلسلے کے ساتھ تذکرہ ہے، لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ وہ ہر نبی کے ذیل میں کامن ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. سب سے پہلا پیغام ہر نبی کا، جتنے انبیاء کا ذکر ہے اس میں یہ جملہ، یہ ٹکڑا کامن ہے کہ اس معبود کے سامنے سر جھکاؤ کہ جس کے علاوہ اور کوئی بندگی کے قابل اور لائق نہیں. تو پیغام توحید شروع سے لے کر آخر تک، یعنی اگر آپ امام زمان علیہ السلام کی حضرت آدم سے لے کر اور امام زمان علیہ السلام تک، جہاں جہاں بھی عصمت و طہارت کا سلسلہ چلا، جن جن مراحل سے گزرتا ہوا، سب نے بنیادی نقطہ یہ بیان کیا. لیکن جو ایک خصوصی لطافت اور گہرائی اور ایک عجیب انداز جو انسان کو اکثر اوقات حیرت زدہ کر دیتا ہے، کہ جس انداز میں توحید بیان فرمائی ہے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وہ ایک بہت ہی انوکھا اور اچھوتا انداز ہے. اور اگر ہم اس کا کوئی پیرلل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملتا نہیں. یعنی اس کے اندر عمق بھی ہے، گہرائی بھی ہے، وسعت بھی ہے اور لطافت بھی ہے، کہ انسان اگر اس کو دیکھتا ہے، ان مطالب پر غور کرتا ہے جو آپ نے بیان فرمائے، تو عجیب حیرت کا شکار ہوتا ہے. اور ایک ایک چھوٹا چھوٹے فقرے ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، کتاب غرر اور درر میں موجود ہیں، تحف العقول کے اندر ملیں گے، اور ایک ایک فقرہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پر آمادہ اور مجبور کرتا ہے اگر انسان توحید کو سمجھنا چاہے. اور خود جناب امیر علیہ السلام سے منسوب جو خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، ان میں خطبہ اول میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، یعنی دین کی ابتدا معرفت خدا سے شروع ہوتی ہے. اول دین معرفت خدا ہے. کہ ہم شاید عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی تربیت ہماری کی جاتی ہے کہ اول دین نماز پڑھنا ہے، دین کی ابتدا نماز یا روزے سے ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں نہیں، دین کی ابتدا معرفت خدا سے ہوتی ہے. کہ انسان خدا کی معرفت رکھے بغیر جو بھی عمل کرے اس عمل کا فائدہ نہیں. لیکن معرفت ایک، یہاں پر میں ٹھہر کے ایک لفظ میں معرفت کو واضح کر دوں کہ معرفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کو باقاعدہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے، وجود خدا بندی کا احاطہ کر لیتا ہے. کہ ہم یہ کہیں کہ خدا کی جب ہم نے معرفت حاصل کر لی تو اب ہم خدا کو جب بھی دیکھیں گے پہچان لیں. یعنی میں آپ سے کہوں کہ میں آج آپ کی میں نے معرفت حاصل کر لی، یعنی کیا؟ میں آپ کو پہچان گیا، میں نے آپ کی شناخت حاصل کر لی. اب جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ کو بغیر کسی دقت کے پہچان لوں گا کہ یہ آپ ہی ہیں. کیا معرفت خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کو اس طریقے سے پہچان لے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ خود جو جناب امیر علیہ السلام نے اور ائمہ طاہرین نے بیان فرمایا کہ ایسی کوئی چیز خدا کے بارے میں ممکن نہیں ہے. بلکہ خدا کی معرفت کیا چیز ہے کہ اگلے فقرے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب معرفت کمال پہ پہنچتی ہے تو انسان اس کی تصدیق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب تصدیق کمال پر پہنچتی ہے تو انسان خدا کو واحد ماننے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب یہ توحید اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو بندہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اور جب کمال اخلاص نصیب ہو جائے بندے کو تو وہ خدا سے تمام صفات کی نفی کر دیتا ہے. یعنی تمام صفات کی نفی کرنے سے کیا مطلب؟ کہ الہ میں، معبود میں، رب میں، مخلوقات سے، موجودات سے کوئی شباہت اور مماثلت نہیں پائی جا سکتی. یہ ہے اصل معرفت خدا، کہ بندہ خدا کی معرفت حاصل کرتے کرتے خدا کو پہچانتے پہچانتے کس جگہ پہنچے کہ اس بات کو جان لے، مشاہدے میں لے آئے، یقین کر لے، ایمان لے آئے کہ کسی بھی مخلوق کی صفت کا انتباہ خالق پر نہیں ہو سکتا. مخلوق کی صفت کی بات کر رہا ہوں، یعنی مخلوق کے اندر کیا صفت ہے کہ مخلوق محدود ہے. سب سے پہلی صفت مخلوق کی ہے، یعنی اس جملے پہ غور کیجئے گا، خالق کی صفات مخلوقات میں پائی جا سکتی ہیں لیکن مخلوقات کی صفات خالق میں نہیں پائی جاتی. یعنی رب العالمین نے اپنی صفات ہمیں عطا کی کہ ہم بھی خالق ہیں، ہم بھی رب ہیں، ہم بھی رازق ہیں، لیکن ہماری صفات کا اطلاع خدا میں نہیں ہوتا. کہ ہمارے اندر محدودیت ہے، یہ محدودیت خدا میں نہیں پائی جاتی. بنیادی تو یہ نہیں. توحید کیا ہے؟ یہ خطبہ اول میں کہ ان پانچ فقروں کی اگر تشریح کرنے آپ بیٹھے تو کئی گھنٹے صرف ہو جائیں صرف ان پانچ فقروں میں. تو امیر المومنین علیہ السلام کے جملے، ایک اور آپ کا عجیب معرفت العارہ جملہ کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے قبل، اس کے بعد اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا. یعنی شے کو بعد میں دیکھا، اس شے کے ہمراہ خدا کو پہلے دیکھا، اور صرف معیت میں ہی نہیں، اس کے قبل اور اس کے ماں بعد. اب یہ ایک ایسا عجیب و غریب جملہ ہے کہ اس پر آپ غور کرتے رہیے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، کہ یہ کس طریقے سے، یہ کون سی نظر ہے. یعنی ہمارے لیے، ہم جیسے انسانوں کے لیے کیا ہے کہ مخلوقات پر نظر کرنا. امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ کا جملہ ہے کہ آثار پر نظر کرنے سے واجب ہوتا ہے کہ مزار میری نظروں سے اوجھل ہو جائے. مزار یعنی زیارت گاہ, میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن تیری زیارت کرنے سے پہلے یہ مخلوقات آثار ہیں. کہ آپ رستہ پوچھتے جاتے ہیں کہ پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ اور پھر مزار, تو ان آثار میں مشغول ہو کر مزار میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے. لیکن جناب امیر علیہ السلام, اور یہی جملہ امام صادق علیہ السلام سے بھی جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا, لیکن اس شے کو دیکھا ہی نہیں, بلکہ اس کی معیت میں اس کے ماقبل اور اس کے ماعباد جو جلوہ خدا ہے اس کو دیکھا, اور کچھ نہیں دیکھا اس میں. یہ عجیب انداز بیان ہے. توحید کے حوالے سے گفتگو کو پہلے ایک مختصر سا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ توحید کے کئی پہلو ہیں. توحید پر ایمان کے ایک پہلو اس کا فکری اور نظریاتی جہت ہے, یعنی آپ اپنی فکر کو استعمال کریں, نظریے کو بروئے کار لائیں اور توحید کی جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ لفظ بہت اہم ہے, جس حد تک ممکن ہے, کہ مخلوقات کے لیے یہ امکان نہیں پایا جاتا کہ وہ کبھی بھی خالق کا احاطہ کر سکیں گی, یہ امکان کبھی نہیں پایا جاتا. اور اسی وجہ سے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں علماء کہ ذات خداوندی مجہول مطلق ہے. مجہول مطلق کا مطلب ہے کہ ذات خداوندی کے بارے میں مخلوقات ہمیشہ جاہل رہیں گی, ہمیشہ. کبھی بھی کوئی مخلوق, چاہے وہ آخرت میں ہو یا آخرت سے اوپر کے مرحلے میں, کبھی بھی کوئی مخلوق ترقی کرتے کرتے اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے گی کہ وہ یہ کہے کہ میں نے خالق کو مکمل طور سے سمجھ لیا, یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا. تو جس حد تک ممکن ہے اس حد تک توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم ایک فکر, نظریہ اور تعقل سے کام لیں. توحید کا ایک پہلو یہ. توحید کا دوسرا پہلو ہے اس کا عملی پہلو, کہ جتنے بھی دینی, دین نے ہمیں جتنے بھی عقائد تعلیم فرمائے, جتنے بھی نظریات ہمارے لیے بیان کیے, ان تمام کے تمام نظریات کا ایک نظریاتی اور فکری پہلو ہے, ایک عملی پہلو ہے. اور اسی وجہ سے حکمت ہو چاہے عقل ہو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی ایون عقل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ عقل نظری اور عقل عملی, حکمت نظری اور حکمت عملی. یعنی حکمت کا, وزڈم کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے, آپ کی فکر سے بھی ہوتا ہے اور آپ کے عمل سے بھی ہوتا ہے. تو توحید کا ایک عملی پہلو بھی ہے, اور توحید کے کچھ نتائج اور ثمرات ہیں. یعنی توحید پر اگر ہم بات کریں, غور کریں, فکر کریں, تو توحید کے حوالے سے اور تمام عقائد کے حوالے سے یہ تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے بغیر کسی اشتباہ کے, بغیر کسی اپنی خواہشات کو درمیان میں لائے ہوئے, آپ اس عقیدے کو اچھے طریقے سے درک کریں, سمجھیں, یا اس کا فکری اور نظریاتی پہلو ہے. جب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو اس کا ایک نتیجہ ہے, ایک پھل ہے, وہ آپ کو خود بخود حاصل ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں, ورنہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہوا ہے وہ آپ سے ضائع اور ضائع ہو جائے گا. یہ تین پہلو ہیں کہ اس کا جو پھل اور نتیجہ ہے وہ خود بخود آپ کو ملے گا, یہ خدا کا قانون ہے, اس کے لیے ہمیں دقت کرنے کی ضرورت نہیں. تو بس مختصر الفاظ میں یہ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ توحید فکری اور نظریاتی اعتبار سے کیا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی آیتیں تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ توحید کیا ہے, کہ اللہ احد ہے, اللہ احد ہے, اور وہی اللہ احد ہونے کے ساتھ ساتھ صمد بھی ہے. اللہ احد, اللہ صمد, ان دو لفظوں کے کیا معنی ہیں؟ بلکہ ایک لفظ اور اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں کہ الہکم الہ واحد، کہ جو الہ ہے معبود ہے وہ واحد بھی ہے، یعنی اللہ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس نے اس ساری زندگی کو، اس نظام حیات کو خلق فرمایا، اس کی بنیادی صفات کیا ہے؟ اسی لیے ایمان باللہ جو ہے وہ اصل میں ایمان بالتوحید خدا، یعنی خدا کی توحید پر ایمان لانا اصلا ایمان بخدا ہے، ورنہ صرف اس بات کو مان لینا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یہ اصل ایمان باللہ نہیں ہے، بلکہ جو ایمان درکار ہے دین کو ہم سے وہ یہ ہے کہ وہ الہ واحد ہے، احد ہے. احد ہونے کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام کے ہی عجیب و غریب بیان ہمارے سامنے آتا ہے، یہ جلد سوم بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا اور بھی کئی جگہوں پر یہ واقعہ نقل ہے کہ جنگ جمل کے دوران حضرت صفحے ترتیب دے رہے ہیں اپنے لشکر کی، اس وقت ایک عربی ظاہری اعتبار سے ایک بدو کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ خدا کو واحد مانتے ہیں؟ اس وقت جو آپ کے اطراف میں اصحاب تھے انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا. انہیں آپ دیکھیں کہ یہ ایک عجیب انداز بیان ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ افراد جو آئمہ کے اور پیغمبر کے ارد گرد تھے، ہمیں بہت سارے مقامات پر ان کے معیار فکر کا بھی اندازہ کر کے تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پا رہے جس جگہ پر امام ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، جس جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں. یعنی یہ وہی فکر ہے کہ جو ایک مجھ جیسا انسان ایک بات کرے گا وہ کیا کرے گا کہ آپ دیکھ نہیں رہے. نہیں، کیونکہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم جب ان موضوعات پر بات کرتے ہیں، جب ہم قرآن کریم میں غور و فکر کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بس ایک شغل بھی ہوتا ہے اکثر اوقات، اور یہ کہ چلو ایک بات سوچ لیں، کچھ سمجھ لیں، کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے گی، اس قسم کے رویے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہم میں سے ایسے افراد بہت کم ہیں کہ جو اس بات پر یقین کر کے ان معارف پہ غور کرتے ہیں کہ ان معارف کی معرفت ہی آخرت کے درجات کا تعین کرے گی، جنت کے درجے کا تعین اس پر ہی ہوگا. ایسے بہت کم افراد کہ جو توحید اور آخرت اور عقائد اور قرآن اور معارف الہیہ ان پر اس نیت سے غور کریں کہ اگر ایک آیت کا ایک حرف بھی سمجھ میں آ گیا تو یہ جنت کی ایک سیڑھی ہے، پلہ ہے جس پر آپ چلے. سبحان اللہ. تو جو آپ کے اطراف میں حضرات تھے اصحاب تھے، انہوں نے کہا یہ وقت ہے توحید پوچھنے کا. تو اس وقت جنگ کا میدان، جنگ کا میدان گرم ہے، یہ توحید پوچھنے کا وقت ہے. تو علی علیہ السلام نے ان کو روکا، کہا یہ جنگ ہے کس لیے؟ یہ سارا کا سارا جہاد، یہ ہمارا میدان میں نکلنا، یہ تلوار اٹھانا، یہ ہے کس لیے؟ پھر اس کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ اللہ کے واحد ہونے کے چار معنی ہیں، ان میں سے دو خدا کے لیے جائز ہیں اور دو خدا کے لیے جائز نہیں ہے، بیان نہیں ہو سکتے. وہ دو معنی واحد کے جو خدا کے لیے جائز اور روا نہیں ہے وہ یہ، ان میں سب سے پہلا کہ خدا کی وحدانیت عددی وحدانیت نہیں ہے، وحدانیت عددی نہیں ہے، گنتی والی وحدانیت نہیں ہے خدا کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہستی جس کے بعد، جس کے ساتھ کسی دوسرے کا تصور ہی نہ کیا جا سکے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اس کو گنتی کا ایک قرار نہیں دیا جا سکتا.
سبحان
یعنی اللہ کی وحدانیت عددی نہیں ہے، گنتی میں آنے والی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا تصور ہی ممکن نہیں. تو گنتی کے اندر جب آپ گنتی کے ایک کی بات کرتے ہیں، واحد کی بات کریں، یک کی بات کریں، ایک کی، ون کی بات کریں، تو ون کے بعد فوراً ٹو کا تصور بنتا ہے، ایک کے بعد دو کی طرف ذہن جاتا ہے. آپ نے فرمایا خدا کی وحدانیت عددی نہیں. دوسرا وہ مقام، دوسرا وہ معنی جو توحید پر جس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ کہ خدا کی نوعیت، خدا کی توحید نوعی اور جنسی نہیں ہے. یعنی آپ کہتے ہیں انسان، انسان ایک نوع ہے، بشر ایک نوع ہے، یہ لفظ بشر واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، عربی زبان میں یہ لفظ بشر واحد بھی ہے جمع بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نوع بشر کو بھی واحد کہتے ہیں، اور اس نوع بشر کے اندر جو اربوں اور خربوں انسان جو پیدا ہوئے وہ بھی بشر ہی ہیں. تو خدا کی وحدانیت نوع اور جنس کے اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان اس جیسے انسانوں میں کثرت ہے، یہ انسان بکثرت پائے جاتے ہیں، یعنی نوع اور جنس ایک چیز ہے، لیکن اس جنس کے اندر بہت سارے وہ مخلوقات اور موجودات پائی جاتی ہیں جن پر اس لفظ نوع کا اطلاق کیا جا سکے. تو نہ خدا کی نوعیت ایسی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں الہ اور اس ایک الہ کے بہت سارے مصداق ہوں کہ یہ بھی الہ، یہ بھی الہ، یہ بھی الہ. یعنی جو تصور قدیم یونان میں تھا کہ ہر چیز کا ایک دیوتا، ایسا نہیں، بلکہ وہ ہر اعتبار سے واحد ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی وحدانیت کے بارے میں وہ دو چیزیں کہ جو کہی جا سکتی ہیں، جو خدا کے لیے روا ہیں، جائز ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ کہ خدا کی وحدانیت وہ ہے کہ جس کے لیے مخلوقات میں کوئی تشبیہ نہیں پائی جاتی، یعنی خدا ایسا واحد ہے کہ مخلوقات میں اس کی کوئی تشبیہ نہیں پائی جاتی. اگر تم ان معنوں میں خدا کو واحد مانو تو یہ درست ہے، یعنی کہو کہ وہ ایسا یکتا ہے، وہ ایسا منفرد ہے کہ جس کی کوئی شبیہ نہیں. اور ایک اور جگہ آپ نے شبیہ اور مثال دونوں کا لفظ استعمال کیا کہ خدا کے لیے نہ شبیہ ہے نہ مثال ہے. شبیہ اور مثال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ آپ کوئی ایسی چیز بنائیں کہ جس سے اصل سمجھ میں آ جائے، اگرچہ کہ وہ بعین ہی اصل جیسی نہ ہو، اسے کہتے ہیں شبیہ. اور اگر آپ کوئی ایسی چیز بنائیں جو بالکل ہو بہو اصل کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں مثال. جس کی مثال کی ایک خود مثال مجسمہ سازی، کہ جب مجسمے بنائے جاتے ہیں تو اس میں پیکر کے تمام خد و خال کو ڈھال دیا جاتا ہے. تو نہ خدا کے لیے کوئی تمثیل تصور کی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، نہ خدا کے لیے کوئی تشبیہ قرار دی جا سکتی ہے. اور کچھ روایتیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ یہودیوں سے لی گئی ہیں، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا، ایسی روایت موجود ہے، لیکن امام نے فرمایا یہ یہودیوں سے ہمارے اندر آ گئی. خدا کی کوئی صورت نہیں ہے، آدم اللہ کا جلوہ ضرور ہے، صفات خدا کا جلوہ ہے، خدا کی صفت اللہ کا جلوہ ہے، لیکن خدا کی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس صورت پر اس نے آدم کو خلق کیا. تو اللہ کے لیے وہ واحد، وہ توحید، وہ معنی جس کو تم جائز قرار دے سکتے ہو، وہ کیا؟ کہ اللہ ایسا واحد ہے کہ جس کے لیے کسی تشبیہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مخلوقات میں اس کے لیے کوئی شباہت نہیں پائی جاتی. اور آخری جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ انتہائی عجیب جملہ ہے، یعنی اسے فلسفہ اور حکمت میں آپ ایک شاہکار کی حیثیت دے سکتے ہیں، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا کی توحید وہ ہے کہ جو تصور اور عقل میں بھی اجزاء میں تقسیم نہیں کی جا سکتی. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ ایک چیز ہے کہ جیسے آپ ظاہر میں ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن تصور میں، عقل میں، خیال میں، فکر میں بھی اس کے اجزاء کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے لیے آپ نے ایک عجیب لفظ استعمال فرمایا، انہو ہو الاحدی المعنی. یعنی خدا باعتبار معنی بھی واحد ہے، کہ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ خدا کی کوئی خارجی بیرونی حقیقت ہے کہ جو ناقابل تقسیم ہے. کہ خدا کا اگر تم اپنے ذہن میں کوئی تصور کرو، کوئی معنی اپنے ذہن میں سوچ سکو خدا کے بارے میں، وہ بھی لائق تجزیہ نہیں ہے، اسے بھی اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے توحید امیر المؤمنین علیہ السلام اور توحید ائمہ. ایک صلوات،
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
تو نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے احد، اللہ احد کے معنی کیا ہوئے؟ کہ خدا احدی المعنی ہے، کہ خدا کو کسی اعتبار سے اس کے حصے، اس کے اجزاء، اس کے منقسم ہونے کا تصور کرنا بھی ممکن، تصور کرنا بھی ممکن نہیں. یہ مطلب ہے اللہ احد کا. اللہ الصمد ہمارے سامنے جو ایک نظریہ پیش کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کہ جو خالق ہے، خالق کل ہے، معبود ہے، لائق بندگی ہے، وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں پایا جاتا. اور عیب اور نقص کے اندر جو سب سے بڑا عیب اور نقص ہے وہ محدودیت، محدود ہونا ہے، محتاج ہونا ہے. کیونکہ جو ہستی محدود ہو جائے، فائنائٹ ہو جائے، وہ اپنی ضروریات میں کسی نہ کسی کی لازماً محتاج ہوگی. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہستی محدود ہو، یعنی اس کی حد بندی کی جا سکے، اس کو حدوں کے اندر مقید کیا جا سکے، اور وہ ہر اعتبار سے کامل ہو، کامل بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی یہ دو چیزیں بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ کسی بھی ہستی کے لیے محدودیت کو فرض کر لیجئے، اس کی محتاجی اس کے ساتھ ساتھ لازم قرار پائے گی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
احتیاج لازمی طور پر محدودیت کے ساتھ آ جائے گی.
بے شک، بے
شک. اسی اعتبار سے ان لوگوں کی عقلوں پر انتہائی حیرانی ہوتی ہے کہ جو چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیں یا علی علیہ السلام کو خدا قرار دیں. کہ سب سے بڑا، سب سے بڑی حماقت تو یہی ہے کہ ایک وجود کو تم حدوں کے اندر دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود کہتے ہو خدا ہے.
کیا بات، کیا بات.
یہ تو بنیادی معرفت خدا کو منہدم کر دینے والی بات ہے کہ جو الہ ہے، جو معبود ہے، نہ وہ محدود ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ اس کے کوئی اغراض و مقاصد ہیں کہ جنہیں وہ اپنی مخلوقات سے پورا کر رہا ہو. یہ تمام کے تمام معنی کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ اللہ الصمد.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کہ اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کامل ہے ہر جہت سے، نہ وہ محدود ہے، نہ وہ محتاج ہے، اور نہ اس کی کوئی غرض و غایت اور مقصد مخلوقات سے وابستہ ہے، بلکہ مخلوقات کے پیدا کرنے سے لے کر ان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے ترین اسباب و وسائل اور فراہم کرنے تک سب کا سب محض اور محض لطف و رحمت خداوند. ایک درود. ظاہر ہے کہ جتنا وقت میرے پاس ہے اسی حد تک ہی گفتگو ممکن ہو سکتی ہے. ایک دو باتیں اور سمجھ لیجیے کہ اللہ احد آپ نے سمجھ لیا کہ احد کیا ہے، کہ معنی میں بھی احد، تصور میں بھی احد، کہ وہ ایسا یکتا ہے کہ جس کے لیے نہ اجزاء تصور کیے جا سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز تصور کی جا سکتی ہے جو خدا کو بناتی ہے، نہ کوئی ایسی چیز تصور کی جا سکتی ہے جو خدا کے مشابہ اور مماثل ہو، نہ وہ عدد کی اکائی ہے، نہ وہ جنس اور انواع کی یکسانیت ہے، ایک ہونا. جناب امین علیہ السلام ایک اور بہت عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا تعلق خدا کے ازلی اور ابدی ہونے سے. یہ اصول کافی کے اندر کتاب التوحید کی ایک روایت ہے کہ جس میں یہودیوں کے علماء میں سے احبار، یہودی علماء جن کو انگریزی میں ربی کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ متا کا نہ ربو کا، آپ کا رب کہاں پایا جاتا ہے، آپ کا رب کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ آپ نے اس کو جواب دیا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو مجھے یہ بتا کہ میرا رب کہاں نہیں ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ کہاں ہے. یعنی آپ نے یہ تصور دیا. اور ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پر بات آ گئی تو ایک جملہ کہ آپ غیظ و غضب اگر معصومین کا دیکھنا چاہیں، حالانکہ معصومین غضبناک ہوتے نہیں، لیکن اگر آپ معصومین کے غضب کو دیکھنا چاہیں، ملاحظہ کرنا چاہیں، تو اس وقت دیکھیں کہ جب توحید کے بارے میں کوئی ان سے اس قسم کی بات کرے، مباہلہ اسی چیز پر. آپ کبھی بھی رسول اللہ کو کہیں بھی آپ دیکھیں گے اس لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھیں گے کہ آ جاؤ میدان میں آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد اب اس جگہ پر آ جاؤ کہ اگر تم اب اس پر اڑے رہے تو اب تم بچو گے نہیں. اس انداز سے رسول اللہ نے کبھی بھی کسی سے کلام نہیں کیا ہے. جو مباہلے کے بعد جب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مصر تھے کہ یہ عبد خدا نہیں ہے بلکہ ابن خدا ہے، اس موقع پر یہ پیغمبر کے غضب کا عالم تھا. اور جب اس یہودی راہب نے، حبار جنہیں کہتے ہیں، راہب عیسائی، اس نے جب یہ جملہ آپ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ کا رب کب سے ہے، کہاں ہے، تو آپ نے سب سے پہلا جملہ اس کی توبیخ و تسجیل کے طور پر بیان کیا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو مجھے بتا کہ رب کہاں نہیں ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ کدھر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو ہر قبل سے قبل ہے، یعنی جو ہر ابتدا سے پہلے ہے، اور جس کے لیے کسی قبل کا تصور کر نہیں کیا جا سکتا. میرا رب وہ ہے کہ جو ہر بعد کے بعد ہے، اور جس کے لیے کوئی بعد تصور کرنا ممکن نہیں. دونوں بات کہ خدا کے لیے نہ خدا سے کوئی ما قبل ہے کوئی چیز، نہ اس کے لیے کسی ما قبل کو تصور کیا جا سکتا ہے. اور صرف قبل کی بات نہیں، بلکہ نہ خدا کے بعد کوئی شے ہے، اور نہ کسی شے کا اس کے بعد تصور کیا جا سکتا ہے. اور یہ دو چیزیں، اس کی تھوڑی سی میں تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو قبل اور بعد ہے، یہ زمان میں بھی تصور ہو سکتا ہے اور مکان میں بھی تصور ہو سکتا ہے. یعنی مکانی اعتبار سے کہ آپ کہیں کہ خدا جس جگہ ہے اس جگہ سے آگے کوئی نہیں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ خدا جب سے ہے اس وقت سے پہلے کوئی نہیں ہے. یہ دونوں معنی ما قبل اور ما بعد میں
آتا ہے.
یعنی اسپیس کے اندر بھی ما قبل اور ما بعد آتا ہے، اور ٹائم کے اندر بھی ما قبل اور ما بعد آتا ہے. تو یعنی امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، نہ جگہ کے عنوان سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی جگہ میں خدا سے پہلے ہو، کیونکہ وہ لامحدود ہے، اور کوئی شے کسی ہستی یا لامحدود سے پہلے اور بعد جگہ کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی، اور نہ وقت کے حوالے سے خدا کے لیے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی وقت ایسا تھا کہ جب خدا نہیں تھا، یا کوئی وقت کبھی ایسا آ جائے گا کہ جب خدا نہیں ہوگا. ان دونوں حوالوں سے الہ کے، معبود کے، اللہ کے لیے نہ ما قبل لائق تصور ہے، نہ ما بعد لائق تصور. ظاہر ہے عالم، پڑھے لکھے لوگ جب اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں تو ان پر ایک عجیب و غریب اثر پیدا ہوتا ہے. اس یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ کیا آپ نبی خدا ہیں؟ افانتا نبی، کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے کہا ویلک، افسوس تیرے اوپر، انما انا عبد من عبید محمد. یعنی آپ کہہ رہے ہیں علی خدا، اور علی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ انا عبد من عبید محمد. عربی زبان میں عبد کے جو جمع ہے وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، عبد یعنی بندہ یا غلام. اگر عبد کی جمع آپ عبید کریں گے تو اس کا مطلب ہے غلام، اگر عبد کی جمع عباد کریں گے تو اس کا مطلب ہے بندے. انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. یہ وہ توحید ہے کہ جو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہمارے لیے واضح فرمائی، بیان فرمائی. اب اس سے زیادہ میرے لیے موقع نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں توحید کے فکری اور نظریاتی پہلوؤں کا تذکرہ کروں. یہ تین چار باتیں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ احد ہے، یعنی احدی المعنی ہے. کسی بھی اعتبار سے لائق تقسیم نہیں ہے، اجزاء میں ڈیوائیڈ کیے جانے کے قابل نہیں ہے، نہ خدا کے لیے اجزاء ہیں کہ جن سے مل کر وہ بنا ہے، اور نہ خدا اجزاء میں قابل تقسیم ہے، حتیٰ کہ تصور اور تعقل میں بھی. اللہ الصمد، جس رب کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس کو ہم قبول کرتے ہیں معبود کے طور پر، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، اور اس کے کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لا محدود ہو، اور لا محدود ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا، بلکہ جتنا بھی اس نے مخلوقات کو عطا کیا، سب کا سب اس کا فیض اور کرم اور لطف عطا ہے. خدا نہ وقت کے اعتبار سے، نہ جگہ کے اعتبار سے، کوئی شے اس کے پہلے آ سکتی ہے، نہ کوئی شے اس کے بعد تصور کی جا سکتی ہے، بلکہ حقیقتاً خدا کے ازلی اور ابدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت اور مقام یہ دونوں مخلوقات ہیں، اور یہ مخلوقات خدا کے وجود کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتے. وقت بھی مخلوق ہے، ٹائم بھی کریشن ہے، اور اسپیس بھی کریشن ہے. تو مخلوقات کبھی بھی خالق کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ چار باتیں آپ کی خدمت میں نظریاتی طور سے نے کوشش کی عرض کریں. اب توحید کا ثمر کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ توحید ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک بات سمجھ لی، ہم نے کہا کہ ہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس کا ایک نتیجہ برآمد نہ ہو. توحید کا ثمر، پھل، فروٹ جو انسان کو توحید کی معرفت کے ساتھ خود بخود نصیب ہو جاتا ہے، خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، وہ ولایت پروردگار. یہ توحید کا ثمر ہے، پھل ہے. ولایت کا مطلب کیا؟ کہ جیسے ہی آپ نے توحید کی معرفت حاصل کی، جیسے ہی آپ نے توحید کو کماحقہو پہچان کر اس سے نزدیک ہونے کی کوشش کی، آپ کو خدا نے اپنی سرپرستی میں لے لیا، خدا آپ کا سرپرست ہو گیا. اور جس کا سرپرست خدا ہو جائے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. یہ ہے توحید کا ثمر، پھل، کہ جب ایک انسان موحد ہو جائے تو اس موحد ہونے کے نتیجے میں وہ ولایت خدا کے پھل کو حاصل کرتا ہے. ولایت خدا کا مطلب کیا؟ کہ خدا اب اس بندے کے لیے، اس مؤمن کے لیے، یعنی اللہ کی ولایت، آپ غور کیجئے اس آیت کے متن پر، کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمام انسانوں کا ولی ہوں، اگرچہ کہ تمام انسانوں کا خالق، رازق، مالک وہی ہے، لیکن جب لفظ ولایت آ رہا ہے تو وہاں پر ایمان والوں کے لیے آ رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، نہ کہ انسان، نہ کہ انسان. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ کہ خدا تمام انسانوں کا خالق اور رب ہے، لیکن انسانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو خدا کی ولایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے. یعنی خدا کی پیشکش تمام انسانوں کے لیے کہ تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو تاکہ میں تمہیں بلند کر کے تمہارے کمال تک پہنچا دوں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے نہیں، ہمیں خدا کی ولایت نہیں چاہیے، خدا کی سرپرستی نہیں چاہیے، ہمیں کسی اور رستے پہ جانا ہے. ان کے لیے اگلا ٹکڑا ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت.
سبحان اللہ.
کہ جو انکار کر دیں، کفر کا کیا مطلب ہے؟ چھپا دینا، انکار کر دینا. جو اس خدا کی پیشکش کا انکار کر دیں، وہ خود بخود طاغوت کی سرپرستی میں چلے جاتے ہیں.
کیا بات، سبحان اللہ.
ان کے امور کی نگرانی، ان کے امور کو منظم کرنا، ان کی زندگیوں کی تدبیر طاغوت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اب انسانوں کے اندر یہ دو اجزائے، دو گروپس بن جاتے ہیں. ایک گروپ وہ ہے کہ جو خدا کی پیشکش کو قبول کرتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو خدا کی پیشکش کو رد کر دیتا ہے، یا اس کو لائق اعتناء، قابل توجہ نہیں سمجھتا. تو دونوں انسانوں کے لیے دو مختلف نتیجے برآمد ہوتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ خدا کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں اور اس سرپرستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور یخرجہم کا لفظ بھی قابل توجہ ہے کہ یہ مومن خود سے اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ تاریکی سے نکل کے نور کی طرف جائے ورنہ اگر خود اس میں اتنی طاقت ہوتی تو خدا کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یخرجہم ہم نکالتے ہیں یعنی انسان اگر خود اپنے آپ کو دیکھے تو مجبور و محتاج ہے ضعیف ہے کمزور ہے اسے خدا کی مدد چاہیے اسے خدا کی عنایت چاہیے دست توفیق خدا کی تائید چاہیے کہ جس کے ذریعے سے مومن ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے یہ توحید کا ثمر ہے توحید کا ایک عملی پہلو توحید کا کیا ہے کہ انسان کو آزادی حریت اور ہر قسم کے ظلم سے نجات نصیب ہوتی ہے یہ توحید کا عملی پہلو ہے یعنی وہ انسان وہ اقوام وہ افراد وہ گروہ جو توحید کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں اور داخل کریں اور نافذ کریں ان کے لیے خدا کی طرف سے کیا چیز نصیب ہوتی ہے ان کی زندگیوں میں کہ وہ ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں ان کے اندر نہ صرف ذاتی اعتبار سے بلکہ اجتماعی اعتبار سے ظلم ان سے رخصت ہو جاتا ہے یہ توحید کا عملی نتیجہ ہے اور اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں نہ پائیں نہ محسوس کریں تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہماری توحید میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے کہ جس طریقے سے آج آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے مقابلے میں ایک اور ولایت کا تذکرہ کیا یعنی طاغوت یہ طاغوت کیا ہے یہ طاغوت یعنی سرکش طغیانی کرنے والے مخلوق کہ جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے جو انسانوں کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دے اس طاغوت کا سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے اس طاغوت کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات سے ہوتی ہے کہ انسان موحد نہ ہو جائے یہ میں صرف یہ جملہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں قرآن کریم سے اس کی تائید میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ شعراء قرآن کریم کا 26 سورہ ابتدا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے کہ جناب موسیٰ فرعون کے پاس پہنچے جب خدا نے ان کو کوہ طور پر تعلیم دینے کے بعد اور وہاں بھی اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ سکھایا اس کی ابتدا بھی توحید سے ہی بھی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی کہ میں الہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں بس میری بندگی اختیار کرو اور توحید کے بعد دوسرا درس آخرت کا تھا کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ کہ وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جس کو میں نے مصلحتاً مخلوقات سے پوشیدہ کر رکھا ہے تاکہ ہر کوشش کرنے والا اپنی کوشش کا بھرپور اجر پائے اور تیسرے مرحلے پر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ یہ تین پہلی بنیادی نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تعلیمات تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تعلیم کو لے کر فرعون کے پاس گئے خدا نے کہا جاؤ بلکہ جاؤ بھی نہیں کہا آؤ اس کا وقت نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت لفظ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ ہمیں خوف آتا ہے کہ فرعون ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کرے گا تو خدا نے کہا یہ نہیں کہا کہ تم دونوں جاؤ یعنی تم اور ہارون بلکہ کہا تم دونوں وہاں آنا آپ کا کہتے ہیں آنا یعنی کہ تم وہاں آنا میں وہاں تم سے پہلے موجود ہوں گا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت